السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص الأنبياء عيسى الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ابھی سورہ مائدہ کا آخری پیج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا تھا، لیکن ہم پہلے یہاں پر سورہ آل عمران کی آیتیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، ایک معجزے کے ذریعے سے پیدا ہوئے، اور ان کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ تھا، ان کا اوپر اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ، اور ان کا واپس دوبارہ دنیا میں بھیجا جانا بھی ایک معجزہ ہوگا. اس کے بعد وہ اپنی طبعی موت مریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، یعنی ماں کی نام کی طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے، جو ان کی والدہ تھی، جن کی تعریف فرمائی ہے، جن کو دنیا کی سردار کا شرف حاصل ہوا، خواتین کی سرداروں کو بنایا گیا، اور اسی طرح سے ان کی یعنی مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی اولاد کے لیے نظر مانی تھی یا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بہت پیچھے سے وہ گھرانہ نیکیوں والا گھرانہ تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی تمام ہی چیزیں تھوڑی سی ہٹ کر تھیں. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ایسا گھرانہ ہو یعنی جو نیکیوں کو فروغ دینے والا گھرانہ ہو تو وہاں کی خواتین کس سوچ کی ہوتی ہیں، یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تو سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بات بتائی ہے کہ وہ نہ تو یعنی عقیدہ تسلیث سے ان کا کوئی واسطہ ہے، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں جیسے کہ نصارہ ان کو قرار دیتے ہیں، یا ان کی شان میں جو کچھ کہتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ بلند و بالا ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے کن کہہ کر پیدا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثى واللہ اعلم بما ودعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، سو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ رب، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوا نہیں ہوتا، اور میں نے تو اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی ناتوا انہوں نے ایکسٹرا جملہ اس کا ترجمہ کیا. ایکچولی قرآن کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں گے، قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ، تو اللہ کو خوب معلوم تھا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، بس اتنا ترجمہ ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کو کہیں رکھنے کے لیے کوئی کفیل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی کفالت کرنے والی کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، لڑکی کے لیے وہ حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو رب نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا. زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے. پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اللہ کے ہاں سے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. سبحان اللہ، ہم جب زکریہ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے تب بھی ہم نے ان آیتوں کو پڑھا تھا، الحمدللہ. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہر چیز ایک معجزاتی طور پر یہاں پر پیش آئی. یعنی اللہ تعالیٰ جن افراد کو، جن لوگوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے، ان کے ساتھ خاص معاملہ فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چنتا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ کوالٹیز، یعنی ان کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی پروان چڑھاتا ہے جس کی بنا پر ان کو چنا جاتا ہے. تو مریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ چنا ہوا خاندان تھا. آل عمران جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایکچولی یہ آل عمران، یہ پورا کا پورا خاندان ہی اللہ تعالیٰ کا خاص چنندہ اور خاص مخصوص خاندان تھا، ایسا سمجھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے چن لیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا تھا. اور ہم کئی بارہ پڑھتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کئی لوگ اس خاندان سے ہوئے. تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے پابند شریعت اور اطاعت گزار افراد کو منتخب اور ممتاز فرمایا. سبحان اللہ، ان میں آل ابراہیم کو خاص شرف حاصل ہے، جن میں آل اسماعیل بھی شامل ہیں. اس کے بعد آل ابراہیم کے ایک خاص گھرانے کا شرف بیان کیا اور وہ عمران کا گھرانہ ہے جو مریم کے والد محترم تھے. عمران اپنے زمانے کے بہت ہی نیک اور عبادت گزار آدمی تھے. مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنہ بنت فاقود بتایا جاتا ہے ان کا نام, وہ بھی بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھی. زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی بہن اشیا کے شوہر تھے, یعنی زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے, جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. یعنی بعض علماء نے ان کو خالہ اور خالو قرار دیا ہے, واللہ عالم. محمد بن اسحاق اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی, یعنی جو جن کا نام حنہ بتایا جاتا ہے, یعنی حنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی. ایک دن انہوں نے پرندے کو دیکھا کہ جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے, تو ان کے دل میں شدید اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو جب پہلے سے اولاد کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے یعنی جو میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرتی ہوں, وقف کر دوں گی, اللہ کی نظر کر دوں گی, واللہ عالم. بعض کہتے کہ ان کو اولاد نہیں تھی اور کچھ اولاد ہونے کے چانسز بھی نہیں تھے, لیکن ان کی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کی وجہ سے ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں آتا, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی اولاد دے سکتا ہے, زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی ان کو اولاد دے سکتا ہے, تو پھر حضرت مریم کی والدہ ہو سکتا ہے ان کو بھی اولاد نہ رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. اس کے لیے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون, سبحان اللہ, وہ ہو جاتا ہے. بس اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے جو یقین درکار ہے, ویسا ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. تو انہوں نے چونکہ ان کو اولاد نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے یہ نظر مانی کہ جو بھی اولاد اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دوں گی, نظر کر دوں گی. تو بہرحال جب وہ ان کو امید ہوئی کہ وہ ان کو اولاد ہونے والی ہے, اور جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ ربی انی وداعتھا انثا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثا, اے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنم دیا, اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں. یعنی ان کو امید تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا, یعنی ان کو یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو وہ مسجد کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گی اور وہ مسجد میں ہی رہے گا بچہ. اب ظاہر سی بات ہے لڑکی کو اکیلے مسجد میں تو نہیں رکھا جا سکتا, اس وجہ سے ان کو اس بات کا دکھ ہو, ورنہ یہاں پر وہ سوچ کار فرما نہیں ہے کہ جس میں لڑکا زیادہ سپیریئر ہوتا ہے اور لڑکی کم تر ہوتی ہے, نہیں, بلکہ مسجد میں وقف کرنے کی انہوں نے چونکہ نظر مانی تھی, تب ایک لڑکی کو کیسے مسجد میں وقف کریں گے, کیونکہ وہاں اس کی کون حفاظت کرے گا مسجد میں, تو یہ تو مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نظر پوری نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ انی سمیتھا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے, جیسے کہ صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے بھائی کو رسول اکرم کی خدمت میں لے جایا گیا تو رسول اکرم نے بچے کو گھٹی دی اور عبداللہ نام رکھ دیا. سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا, ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض یعنی بدلے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے, ساتویں دن جانور ذبح کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے اور سر کے بال اتارے جائیں. صحیح بخاری, سوری مسند احمد کی روایت ہے. اور اوپر والی روایت صحیح بخاری کی ہے. تو مریم کی والدہ نے فرمایا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو انی اعیدھا بک و ذریتہ من الشیطان الرجیم, کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے, وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے, سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے. اس کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا, چاہو تو یہ آیت پڑھ لو, انی اعیذھا بک و ذریتہ من الشیطان الرجیم, میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیں والدین نیک ہوں تو اولاد کے لیے وہ کس طرح کی دعائیں کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی آنے والی ضروریت کے لیے اس سے بہت پہلے, دو تین پیڑھی پہلے ہی دعائیں کرنی چاہیے. یعنی آج ہم دعا کریں گے تو ہمارے آگے آنے والے جو بچوں کے بچے ہیں یا ان کے بچے آگے, ہماری جو ضروریت ہے وہ نیک ہوگی اور شیطان مردود سے پناہ میں ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا شیطان سے. تو یعنی بہت پہلے سے دعائیں کرنی پڑتی ہے جب کہیں جا کر آگے آنے والی نسلیں نیک اور صالح ہوتی ہیں. تو مریم علیہ السلام کی والدہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سبحان اللہ کیسے انہیں ان کو کیسے یہ خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ تیری نظر کرتی ہوں. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ میرے جو یہ بچہ ہے میری طرف سے تیرے لیے نظر کر دیا جائے گا, یعنی اللہ کے لیے خاص ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو دنیا سے ترک کر دیں اور اس کو دنیا میں کوئی تعلیم نہ دیں. ہم اپنے سب بچوں کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنائے, ان کی زندگی دین کے لیے وقف ہو, ہماری اولاد میں سے بہت بڑے بڑے مفسرین, محدثین اور صالحین پیدا ہوں جو دین کا علم بلند کرنے والے ہوں, جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں, جو دین کے لیے کوشش کرنے والے ہوں. یہ دعا والدین کو بہت پہلے سے کرتے رہنی چاہیے تاکہ ہماری جو آنے والی اولاد ہے, ذریت ہے, ان میں نیک اور صالحین پیدا ہوں. تو ابھی سے دعا کریں گے تو آنے والے جو ہمارے ڈسینڈنٹ ہے, ہماری اولاد ہے, ہماری ذریت ہے, انشاءاللہ اس کا اس پر اثر پڑے گا. تو آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ شیطان سے محفوظ رہے الحمدللہ. یعنی حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی, اور ہو سکتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے اور ان کی جب اولاد ہو تو وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گی, کیونکہ ان کی نانی اور پر نانی اور پتہ نہیں کس نے ان کے لیے دعا کی تھی, لہٰذا ان کی آنے والی ذریت اس شیطان مردود سے محفوظ رہے گی, اس کے بہکانے سے محفوظ رہے گی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ہمارے یہاں بتا دیں کہ پریگنینسی جب ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق اس کو ایک بیماری سمجھ لیا جاتا ہے اور بیڈ ریسٹ پر ڈال دیا جاتا ہے, یا پھر بس ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتے, ایون نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. یعنی ایک ماں کو چاہیے کہ جب اس کو خوشخبری ملتی ہے بچے کے پیدا ہونے کی, کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے امید عطا کی ہے, تو اس کو تب سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعا کرتے رہنی چاہیے, بلکہ اولاد ہونے سے پہلے سے ہی, کہ اللہ تعالیٰ میری جو بھی آنے والی اولاد ہے اس کو شیطان سے محفوظ رکھ, اسے نیک اور صالح بنا, اسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اسے دین کا خدمت گزار بنا, اسے اپنا فرما بردار بندہ بنا, یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ. تو اس کی شروعات بہت پہلے سے ہو جاتی ہے اور کر دینا چاہیے. تو پریگنینسی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کو بیماری نہیں سمجھنا چاہیے, اور یہی سوچنا چاہیے کہ اچھا میں کچھ کام کی نہیں رہی, میں کام نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی, میں روزے نہیں رکھ سکتی. الحمدللہ پریگنینسی میں روزے رکھنے کی چھوٹ ہے بے شک, یعنی اگر کسی کو تکلیف اتنی زیادہ ہے تو وہ روزے نہ رکھے, لیکن اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو ضرور رکھے, کیونکہ بعد میں اتنے سارے 30 روزے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے, بلکہ کئی لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا ہے کہ جب ان کو بچہ پیدا ہونے والا تھا اور انہوں نے ان کی توجہ زیادہ تلاوت قرآن کی طرف تھی, یا دین کے کاموں کی طرف ان کا رجحان تھا, یا قرآن کی تفسیر اور ترجمے کی طرف ان کا رجحان تھا, تو ان بچوں پر اس کا بہت اچھا اثر پڑا. یعنی وہ بچوں کو یعنی وہ بچے جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد ان کا بھی رجحان اسی قرآن کی طرف, اس کی تلاوت کی طرف اور دین کے کاموں کی طرف رہا الحمدللہ. تو پریگنینسی میں آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, جو کام آپ کریں گے, تو اس کا اثر ضرور ہونے والے بچے پر ہوتا ہے, یہ تجربات سے یہ بات ثابت ہے. اسی لیے ہمارے جتنے علماء کرام ہیں وہ سب کے سب یہی کہا کرتے ہیں کہ پریگنینسی میں زیادہ سے زیادہ اچھی سوچ رکھیں, نیکی کے کام کریں, اللہ کی کتاب سے زیادہ قریب رہیں, جتنا ہو سکتا ہے تلاوت سنے بھی اور تلاوت کرتے بھی رہیں, تو اس کا اثر بچے پر بہت اچھا پڑے گا. اور بعض تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تجربات سے بات ثابت ہے, یعنی کئی لوگوں نے اس پر تجربہ کیا ہے کئی کئی سال تک کہ جو بچے یعنی جو مائیں پریگنینسی کے دوران بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرتی رہیں, دعائیں کرتی رہیں, تو اس کا اثر ان کے بچوں پر اتنا مثبت پڑا کہ ان کے بچوں کے اندر صبر, تحمل, اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ کول مائنڈ, جیسے کہ آج کل کے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو رہے ہیں, اور ایک عجیب سی بہت ہی عجیب ایک سچویشن ہے ہم دیکھتے ہیں, شاید یہ فاسٹ فوڈ کا نتیجہ کچھ کہتے ہیں کہ بچے بھی ویسے ہی پیدا ہو رہے ہیں, یعنی ان کے اندر کوئی تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. تو لیکن قرآن کی وجہ سے بچے کے اندر وہ صفات پیدا ہو سکتی ہیں. تو ان کی والدہ نے دعا کر لی تھی اور نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو, آنے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا. تو سبحان اللہ, اس لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ سب بچے کو شیطان چھوتا ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن مریم علیہ السلام کے بچوں کو, یعنی سوری حنا کے بچوں کو, یعنی مریم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو بھی شیطان نے نہیں چھوا. سبحان الله. پھر مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے. تو دوسرے جو معززین تھے قوم کے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ مریم علیہ السلام کی کفالت، یعنی جو سردار کی بیٹی ہے، یعنی عمران کی بیٹی، حنہ کی بیٹی مریم، کی پرورش یا ان کی ذمہ داری ان کو ملے، یہ شرف ان کو ملے. لہٰذا قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف زکریہ علیہ السلام کے حصے میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، سبحان اللہ. کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے لیا، اس بیٹی کو جب ماں نے نظر مانی تھی، یعنی کتنا خلوص نیت سے انہوں نے نظر مانی ہوگی کہ میں اپنے یہ بچے کو تیرے لیے وقف کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احسن طریقے سے قبول کیا اور بہت اچھی ان کی پرورش کروائی. اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا. بعض مفسرین کہتے ہیں، یہ اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے، بس یہ ان کا اپنا اوپینین بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اہل کتاب سے سنا ہوگا واللہ اعلم، کہ جب پیدا ہوئی مریم تو ان کی والدہ کپڑے میں لپیٹ کر ان کو مسجد کی طرف لے کر گئیں، جو عبادت گزار وہاں موجود تھے مریم کو ان کے حوالے کر دیا. وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی. زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی کہ مریم کی والدہ نے مریم کو جو مسجد کے خدام تھے ان کے حوالے اس وقت کیا جب ان کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی، اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہو. جب آپ کو وہ خادم مسجد کے حوالے کرنے لگے تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا. زکریہ ان کے نبی تھے اور حضرت زکریہ کی زوجہ محترمہ مریم کی بہن یا خالہ تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ شرف ان کو حاصل ہو، لیکن دوسرے لوگ بھی یہ خواہش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن ڈالنے کی تجویز پیش کی. چنانچہ قرآن اندازی ہوئی تو قرآن زکریہ علیہ السلام ہی کے نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفلہ زکریہ. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدہم اذ یختصمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے اقلام یعنی بطور قرآن و قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے اور نہ ہی اس وقت موجود تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو سبحان اللہ، تو قرآن اندازی ہوئی اور پھر زکریہ علیہ السلام کے نام و قرآن نکلا. کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل علماء کرام یہ بتاتے ہیں، خیر ہمیں اس سے تو کوئی غرض نہیں کہ وہ کس طرح سے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ جب وہ اذ یلقون اقلامہم، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ رکھ دیا. پھر ایک بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائے، اس نے جو قلم اٹھایا وہ زکریہ کا تھا. سب نے کہا ہم دوبارہ قرآن اندازی کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے وہ مریم کی کفالت کرے. جب قلم ڈالے گئے تو زکریہ علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا. انہوں نے کہا تیسری بار قرآن ڈالنا چاہیے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے وہ جیتے گا، اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہارے گا. اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا. چنانچہ زکریہ علیہ السلام ہی مریم کے سرپرست تسلیم کیے گئے، سبحان اللہ. یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرآن سے بھی ان کا حق ثابت ہوا. اور یہ بات بہت مشہور ہے جو ہم قرآن میں بارہا پڑھتے ہیں کہ جب بھی جاتے زکریہ علیہ السلام مریم کے پاس تو کوئی رزق پاتے تھے، تو اس کو دیکھ کر ان کو پھر خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نوازے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب زکریہ مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ انہوں نے مقرر کر دی، زکریہ علیہ السلام نے، جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا، آپ وہاں عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے لیے کی ضروری فرائض انجام دیتی. آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی. آپ کی شریفانہ عادات، عمدہ صفات مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ جب زکریہ ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے، انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل. اور انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آتے، تو کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. یہ عجوبہ دیکھ کر زکریہ علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہو گئی، حالانکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. یہ ہم زکریہ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تمام دنیا کی خواتین میں منتخب کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی. کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے رب کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والے کے ساتھ رکو کرنا. اور پھر ان سے بعد میں کہا گیا کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں باعزت اور خاص میں شمار ہوگا، اور ماں کی گود میں بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. مریم نے کہا کہ اے رب میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو نہیں لگایا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تھی. کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرشتوں نے مریم کو جب خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے اور انہیں اس شرف کے لیے منتخب کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کی بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا. اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، وہ بچپن میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی. اس سے ثابت ہوئے کہ آپ آگے کی عمر کو بھی پہنچیں گے اور اس عمر میں بھی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ بکثرت عبادت اور رکوع اور سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افزائی کے مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو. کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں حضرت مریم بہت طویل قیام کیا کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ ان پر ان کے والدین پر رحمت نازل فرمائے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ یعنی ایک مثال ہے ہمارے لیے مریم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال بھی انہی کی دی ہے. ان کے نام کی پوری ایک سورت ہے، ان کی شرافت کی، ان کی عزت، ان کی عصمت کی، ان کی عبادت گزاری کی، ان کی نیکی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور ان کو ان تمام الزامات سے بری کیا ہے جو بنی اسرائیل نے ان کے اوپر لگائے تھے. تو وہ کتنی زیادہ عبادت گزار تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عورتوں پر چن لیا تھا، انتخاب کر لیا تھا، اور اس زمانے کی تمام عورتوں پر ان کو فضیلت بخشی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ہر زمانے کی تمام خواتین پر افضلیت حاصل ہو. اور یہی بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن میں خود ان کا ذکر ہے اور قرآن میں ان کے نام پر ایک سورت ہے پوری. اب یہاں پر ایک اور بحث بھی نکلتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا مریم علیہ السلام کو نبوت ملی تھی؟ تو جی نہیں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجل کو ہی نبوت سے نوازا، لیکن ان کا بھی درجہ کوئی کم نہیں تھا مریم علیہ السلام کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا تھا. اور جن کو اللہ تعالیٰ چن لے تو ایکچولی دیکھا جائے تو ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. تو ان سے فرشتوں نے کلام کیا اور ان پر وحی بھی آئی، لیکن یہ وحی ہو سکتا ہے انبیاء کو جس طرح وحی آتی ہے وہ وحی نہ رہی ہو. تو اکثر علماء کا اور خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء کا یہ اوپینین ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لیے خاص ہے اور عورتوں میں سے کوئی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئی، لہذا ان کو صدیقیت کا مقام ملا اور ان میں سب سے بلند مقام حضرت مریم کا ہے. جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں، اس میں سب سے پہلا نام مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول ہیں. مسند احمد کی روایت ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے فرمایا جب آپ نے جھک کر رسول اکرم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھی اور پھر کیوں ہنس دی تھی؟ فاطمہ نے فرمایا رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے، اس پر مجھے رونا آ گیا. پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی، تب میں ہنس دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریم بنت عمران کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، تمام دنیا کی عورتوں پر ان کو سرداری دی گئی. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام چار خواتین میں سے حضرت مریم کا درجہ سب سے زیادہ ہے اور پھر حضرت فاطمہ کا. ابو موسیٰ شریف سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ عائشہ دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح سرید دوسرے تمام خانوں سے افضل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حضور ہے، کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے درجے کو نہ پہنچی ہو یا پہنچ سکتی ہو۔ خدیجہ اور فاطمہ وہ بھی باکمال تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلت بخشی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کو موتیوں کے محل کی بشارت دی گئی جنت میں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو رسول اکرم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا۔ آپ کے سوا کوئی ام المومنین کماری ہونے کی حالت میں رسول اکرم کے نکاح میں نہیں آئیں، اور جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگلی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی برات نازل فرمائی، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں۔ اس دوران میں انہوں نے قرآن کی تبلیغ اور حدیث کی اشاعت میں بہت حصہ لیا۔ شرعی مسائل میں ان کے فتوے بہت زیادہ ہیں اور وہ امت کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا باعث رہیں گے، اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں وہ صلح کرواتی رہیں۔ اس لیے بعض علماء ام المومنین عائشہ کو ام المومنین خدیجہ سمیت تمام امہات المومنین سے افضل قرار دیتے ہیں، تاہم خدیجہ اور حضرت عائشہ کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے مسئلے میں خاموشی ہی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون افضل ہے۔ ہمارے لیے تو سبھی برابر ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ احترام کے قابل ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ ولادت ہے اس کے بارے میں کہا کہ تم نے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے پہلے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا کر چکا ہے، تو یہ تو اور زیادہ مشکل کام تھا اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے کیونکہ بہت لمبی آیات ہیں، اور اس کتاب میں قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم کہنے لگی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ میرے لیے آسان ہے اور میں تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور رحمت بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ سو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں، پھر درد ذہن ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، لہٰذا میں آج کسی سے کلام نہ کروں گی یعنی بات نہ کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں، وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے کیا کیا ہے، برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد ادوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کیونکہ یہ تو گود کا بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کی فرقوں نے باہم اختلاف کیا، اس میں سے کافر ہوئے ان کے لیے بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16-37 ہے یہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مریم علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بشارت دی تھی اور فرشتہ بھیجا تھا، اور اس کی وجہ سے پریگنینسی جب شروع ہوئی تو وہ شہر کے مشرق کی جانب چلی گئیں, یعنی لوگوں سے پردہ کر لیا کیونکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ ان کو پریگننسی ہوئی ہے. تو وہ آلریڈی پہلے سے بیت المقدس کے لیے وقف ہو چکی تھی, آپ کے سر پر زکریہ علیہ السلام تھے, ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا تھا, وہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی, بہت زیادہ ذوق اور شوق سے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ عبادت کرتی تھیں, اس کی مثال نہیں ملتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص بے موسم پھل عطا کیے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا خوشخبری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز اور معزز ہوگا, بلکہ ایک نبی بھی ہوگا, اس خوشخبری پر ان کو بہت تعجب ہوا کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی اور الحمدللہ پاکیزہ کردار بھی تھیں. فرشتے نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور بس بغیر اسباب کے وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اتنی بڑی آزمائش پر مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا, سر تسلیم خم کیا اور اس آزمائش کے لیے تیار ہو گئیں. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کام پر یا اس بات پر لوگ ان کو کتنے تانے دیں گے, کتنا ان کو برا بھلا کہیں گے, اور وہی ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ ایک بار کسی مشرقی مکان میں آئیں, یعنی مسجد اقصی کے مشرق کی طرف تشریف لے گئی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبریل کو بھیج دیا, بس وہ ان کے سامنے آدمی بن کر ظاہر ہوئے. جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جبریل علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پاک باز بیٹا دینے والا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام بہت آسان ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے تو وہ کسی اسباب اور علل کا محتاج نہیں ہوتا. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ جب تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ کن کہتا ہے اور سبحان اللہ وہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اور اسی لیے ان کو نشانی بنا دیا. اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, اور مریم بنت عمران جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں یکجان پھونک دی. یعنی بعض کہتے ہیں کہ جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی اور یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی, واللہ اعلم. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلمے کن کے ذریعے پیدا ہونے والا بچہ کہا جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے ڈالی گئی روح کے بارے میں روح کہا جاتا ہے. لیکن یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی روح کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہوئے. تو بعض کہتے ہیں کہ جس طرح سے عام بچے 9 مہینے پیٹ میں رہتے ہیں, اسی طرح سے مریم علیہ السلام کی بھی پریگننسی 9 مہینے رہی, اور درد ذہ کی تکلیف بھی ان کو اٹھانی پڑی جو ماں جس تکلیف سے گزرتی ہے. اسی لیے جب وہ تکلیف سے گزر رہی تھی, ظاہر سی بات ایک انمیرڈ لڑکی ہے اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے درد ذہ کی, اور کوئی ساتھ میں تھا بھی نہیں, تو لہٰذا انہوں نے تکلیف میں کہا کہ کاش میں سے پہلے پیدا ہی نہ ہوتی یا میں نہ ہوتی. جو درد ذہ کی تکلیف ہوتی ہے وہ ہر ماں جانتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ پریگنینسی 9 مہینے نہیں رہی بلکہ بس چند دن یا چند گھنٹے رہی اور اس کے بعد ولادت ہو گئی, واللہ اعلم. تو وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ ایک دور کے مقام پر چلی گئی تاکہ لوگ ان کو دیکھ نہ سکے, اور وہ کھجور کے تنے کے نیچے وہاں پر پہنچ گئی. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی مریم علیہ السلام کے لیے, اور بنی اسرائیل نے آپ پر بہت الزامات لگائے, اور نعوذ باللہ ایک عجیب یعنی الزام ایسے عجیب سے لگائے کہ پڑھتے اور بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کسی یوسف نجار نامی کے آدمی کے ساتھ ان کو وہ کر دیا, مختص کر دیا کہ ان کی وجہ سے یہ اولاد پیدا ہو گئی ہے, لیکن سب یہ جھوٹی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی برات نازل فرمائی قرآن میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزے کے طور پر بیٹا دیا تھا اور مریم علیہ السلام کنواری ہی تھی. یعنی چونکہ آپ اس وقت تکلیف میں مبتلا تھی ڈیلیوری کے وقت, جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دو چار تھیں, اور ذہنی طور پر مستقبل کے یعنی فکر میں گھری ہوئی تھی, آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے بلکہ الزام تراشی اور تان و تشنی کی بوچھاڑ کر دیں گے. کیونکہ آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور خود بھی عبادت کے لیے خلوت نشین تھیں اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھیں. لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے, اس لیے یہ فکر آپ کو زیادہ کھائے جا رہی تھی. اسی بنا پر الفاظ یہ الفاظ زبان پر آ گئے. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ تم پریشان نہ ہو, تمہارے رب نے تمہارے لیے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. تو یہ جبریل امین تھے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی. فکلی وشربی وقدی عینہ, چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کو تازہ کھجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی, وہ خشک تنائیت تھا یا پھلدار درخت, واللہ عالم, لیکن کھجور کا درخت تھا. تو درخت تو کھجور ہی کا تھا لیکن اس پر پھل نہیں تھے, کیونکہ آپ کی ولادت موسم سرما میں ہوئی تھی اور اس وقت کھجور پر پھل نہیں لگتے. اس لیے اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا, یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. لیکن یہ اوپینین صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا کھجور کے ہی موسم رہا ہو اور اسی سے کرسچینٹی کی تردید ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کرسچنس موسم سرما میں, یعنی سردی کے دنوں میں, عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں, ہے نا, کرسمس اسی کی وجہ سے مناتے ہیں نا شاید وہ لوگ. یہ گڈ فرائیڈے ہوتا ہے, کرسمس ہوتا ہے, جو بھی ہو, بہرحال دسمبر میں ہوتا ہے وہ. تو اسی لیے بہت سارے علماء نے ثابت کیا کہ یعنی ان کو یہ, یعنی کرسچنس اتنی جھوٹی بات پر وہ پیدائش کا دن مناتے ہیں, جبکہ عیسی علیہ السلام کی پیدائش تو گرمی کے دنوں میں ہوئی تھی, کیونکہ کھجوروں کا موسم تھا اور کھجوریں اسی وقت پکتی ہیں جب انتہا کی گرمی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہیں سے ثابت ہوا کہ عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے دن جو وہ مناتے ہیں وہ بہت بعد میں ان کے اندر داخل ہوا اور وہ غلط ہے. اور پھر ان کو کہا گیا کہ جب بھی کوئی تمہیں نظر آئے, انی نظر تو للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا, میں نے رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے, میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. اور کہا تھا کہ ان کی شریعت میں خاموشی کا روزہ بھی تھا اور جائز تھا. ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا منع ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر بھی بہت سے لوگ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے, ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن ان کی شریعت میں جائز تھا. جب وہ, یعنی جب عیسی علیہ السلام پیدا ہو گئے اور وہ تکلیف سے گزر چکی, جیسے کہ کھجور انہوں نے کھائی اور وہ پانی پیا چشمے کا, تو ان کی تکلیف آسان ہو گئی, یعنی عیسی علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہو گئی, سبحان اللہ. تو تب وہ بچے کو لے کر شہر میں آئیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائی تھیں. تو جب ان لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن, بعض کہتے کہ ہارون اس زمانے کے ایک عبادت گزار ولی تھے, مریم بھی اسی کی طرح بہت عبادت کرتی تھی, اس لیے لوگوں نے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے ہارون کی بہن کہہ دیا. اور بعض کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کے نبی ہارون کی طرح عبادت گزار ہو. اور بعض کہتے ہیں محمد بن کعب قبضی آپ کو موسیٰ اور ہارون کی سگی بہن قرار دیتے ہیں, لیکن یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا, کیونکہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, مجھے رسول اکرم نے نجران بھیجا, وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا, تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہو, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, موسیٰ تو عیسیٰ سے بہت مدت پہلے گزرے ہیں, پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے, میں نے سفر کر کے مدینہ پہنچ کر رسول اکرم سے بات بیان کی. آپ نے فرمایا, تو انہوں نے کیوں نہ بتایا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء و اولیاء کے نام پر نام رکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم کا ایک بھائی ہارون بھی تھا جو دینداری, نیکی اور عبادت میں مشہور تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا, نہ تیری ماں بری بدکار تھی, یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا, ماں باپ بھی نیک تھے, پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی؟ جب صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی, تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو, یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا. سب کہنے لگے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں. جب مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس تشریف لائیں, قوم کے لیے تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا, کیونکہ یہ بات, یہی تو آپ کو سب سے ممتاز کرتی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو, کہ آپ نے پنگھوڑے میں بات کی, یعنی کریڈل میں بات کی. انہوں نے کہا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا, اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے, جہاں بھی میں رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, سبحان اللہ. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام ہے, سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا نہ اللہ کا شریک. اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی خدا تھے نعوذ باللہ. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی والدہ پر لگایا جا رہا تھا اور جس کی وجہ سے خود آپ کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا. آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. دیکھیں ذرا کہ دو انتہائی کہا جاتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ یعنی کرسچنز حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا آپ کی تو ام المومنین ایسی اور ایسی تھی نعوذ باللہ. تو کسی نے بہت اچھے جواب کہا تھا کہ ہاں دنیا کی دو انتہائی محترم پاک باز نیک خواتین پر الزام لگایا گیا. ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کے ذریعے سے ظاہر کر دی اور دوسری کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر کے فرما دی کہ حضرت مریم کی برات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کرنے سے کروائی. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے عیسائیوں کو جو دعوت مباہلہ دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اسی طرح ہے کہ اس کے بعد یہودیوں کے گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کے گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید فرمائی کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں. اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو بالکل پاک ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتے کہ ہو جا اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واقعی میں تو یہ جو عقیدہ تثلیث دراصل تیسری صدی کی پیداوار ہے، تیسری صدی عیسوی کی پیداوار ہے. اس سے پہلے خود عیسائی بھی اور بنی اسرائیل بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی ہی قرار دیتے تھے. جب عیسائی راہبوں نے ان ملکوں پر فتح حاصل کی جو مشرک قومیں تھیں، اسپیشلی یونان وغیرہ، تو وہاں کے فلسفے کو دیکھ کر، وہاں کی مشرکانہ عبادات اور چیزوں کو دیکھ کر، انہوں نے بھی عقیدہ تثلیث کو گھڑنا شروع کیا اور پھر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مریم کو بھی خدا مانا اور جبریل کو بھی خدا مانا نعوذ باللہ. تو نجران کے جو عیسائی جب آئے تھے، جو دعوت مباہلہ ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفد نجران کا مدینہ آیا اور بحث و مناظرہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ 60 لوگوں پر مشتمل تھا اور جن میں 3 ان کے سردار تھے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم سے بات چیت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت نازل فرمائی جن میں مریم علیہ السلام کے حالات اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے. ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو حکم دیا کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے. لیکن جب انہوں نے رسول اکرم کا عزم اور ارادہ دیکھا تو مباہلے سے باز آ گئے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے. ان کے سردار عاقب نے اپنے وفد کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے عیسائیوں کی جماعت، تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد نبی اور رسول ہیں. انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں. تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، لہٰذا اگر تم بھی مباہلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے تم اپنے دین ہی اور عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اکرم سے اجازت لے کر اپنے وطن لوٹ جاؤ. انہوں نے سردار کی بات مان لی اور رسول اکرم سے اجازت لے کر کہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہیں واپس لوٹنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے پھر رسول اکرم نے ان کو ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ ان سے جزیہ لے کر واپس آئیں. یعنی یہودی قوم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ لوگ تو ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑے رہے، انہوں نے آپ اور آپ کی والدہ پر نازیب الزام تراشی کی، اور کچھ یہودی آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا حصہ قرار دیا، اور کچھ لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ الہ قرار دے دیا. تو صحیح ایمان رکھنے والوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا، اور نجات کے مستحق یہی لوگ ہیں. کیونکہ جو عیسائی تھے اصل میں پہلے یہودی ہی تو تھے نا، یعنی عیسائی وہ کب بنے؟ یہودی تھے پہلے، بعد میں وہ عیسائی بنے. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ ایک اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں داخل کر دے گا اس کے عمل جتنے بھی ہوں. صحیح بخاری. تو یہ جو عقیدہ تسلیس ہے, یہ ٹرینیٹی جس کو ہم کہتے ہیں, جو کرسچنز جس کو ٹرینیٹی بنا لیا ہے کہ تین خداؤں میں کا ایک خدا نعوذ باللہ, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, تو تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی قرآن میں اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مریم میں, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. ایسا کہنے والوں, یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو. قریب ہے کہ جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے اور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے. اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے, اور سب قیامت کے دن اسی کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے. اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ کوئی اس کا بیٹا ہو, اور یہ تو بہت بڑا جرم ہے. جو یہ بات ایسا کہتا ہے تو اس سے تو آسمان پھٹ جائے, اتنی بڑی بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو, یا اس نے جنوں کو اپنا شریک ٹھہرایا ہو یا کسی اور کو. یہ سب جھوٹ ہے دراصل, اور اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی ہو نہیں سکتا. ایون غیب کی باتیں بھی کوئی نہیں جان سکتا, نہ نبی اور نہ کوئی ولی اولیاء اور نہ ہی قبر والے. تو اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید فرما دی اور ان کا جو خود ساختہ عقیدہ تھا غلو, اس سے منع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ حد سے نہ بڑھیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے نہ بڑھو, اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول, اور اس کے کلمے بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا, اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں. اس عقیدے سے باز آ جاؤ کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. سبحان اللہ. تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانیں, اس کا رسول مانیں, اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کریں. روح اللہ, اللہ کی روح سے مقصود محض ان کے بلند مقام اور شرف کا بیان ہے. جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر, اور ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کہتے وقت صرف مقام و مرتبہ اور شرف کے اظہار کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, اسی طرح روح اللہ کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدس اور محترم روح ہے. تو اب آپ کو روح اللہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ایک مقدس اور پاکیزہ روح ہے اس کا مطلب, نعوذ باللہ, نہ کہ اللہ کا بیٹا. تو ابنیت الہی دراصل یہ ایک جھوٹی بات ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو. جیسے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ توبہ میں, اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے, یہ بھی انہی کی کاپی کرنے لگے ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے, یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے, لہٰذا وہ الہ ہو ہی نہیں سکتے. اور مشرقین مکہ کیا کرتے تھے, کس کو انہوں نے اللہ کی اولاد قرار دی تھی مشرقین مکہ نے؟ جی بالکل, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا. اور دیکھیں کہ یعنی کفار مکہ تو دو ہاتھ آگے ہی بڑھ گئے تھے کہ جو بیٹا جس کو پسند کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام منسوب نہیں کیا, بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام منسوب کر دیا نعوذ باللہ. تو اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب باتوں سے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. تو جو فرشتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ایکچولی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں کہ جو حکم دے وہ بجا لائیں. خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی الوہیت کی تردید کی, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور جیسے انسان رہتے ہیں ویسے ہی وہ انسان تھے. ہاں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی، تو دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتے. اور ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی وہ بہترین آیت ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قیامت کے دن کہیں گے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود قرار دے دو. وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، یہ میرے لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں. اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں اسے نہیں جانتا. بے شک تو علام الغیوب ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا. جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تیری مہربانی ہے. بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. یعنی قیامت کے دن اس سوال کا جواب کا مقصد عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افزائی اور ان لوگوں کے اعمال اکارت ہونے کی کا اعلان ہے کہ جنہوں نے محبت اور عقیدت کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی، انہیں ان کے عمل پر کسی قسم کی ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے. تو کتنی بہترین باتیں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، جو میرے دل میں تو جانتے ہیں لیکن جو تیرے دل میں وہ میں نہیں جانتا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، کیا حکم دینے والا ہے، اللہ کسی بندے کو اس کی خبر نہیں. پھر میں جب تک رہا تو ان کی حالت سے واقف رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے کچھ خبر نہیں کہ انہوں نے میرے پیچھے کیا کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اور تو ان کو بخش دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، تو ان کو عذاب دے تو بڑا غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. تو اختیارات بھی سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے اختیارات کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ سے زیادہ برداشت کر سکے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، وہ پھر بھی انہیں رزق دیتا رہتا ہے اور عافیت دیے رکھتا ہے. مسند احمد اور صحیح مسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. امام ابو ذر دمشقی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور 12 رمضان کو، اور یہ تورات سے 482 سال بعد نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی، یہ زبور سے 1050 سال بعد نازل ہوئی، اور رسول اکرم پر قرآن 24 رمضان المبارک کو یعنی 25 رات کو نازل ہوا. ایکچولی یہ یعنی جو اہل کتاب کی کتابوں کا خبر ہے وہ انہوں نے اہل کتاب سے لی ہے، اور رمضان کے تعلق سے ہمیں نہیں پتہ کہ رمضان کی کون سی رات میں قرآن نازل ہوا، لیکن وہ کون سی رات ہو سکتی تھی جب قرآن نازل ہوا تھا، کون سی رات کو ہمیں زیادہ کہا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے؟ شب قدر، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور ابن جریر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل ہوئی، اور جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، 33 ایئرز کی تھی. جی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے روح یعنی ایک اسپیشل اپنے کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یعنی پاکیزہ روح ڈالی ان کی والدہ پر، والدہ کے اندر، اور پھر جب وہ جوان ہوئے تو کتاب اور دانائی اور انجیل ان کو سکھائی. پھر مٹی کا جانور اگر وہ بناتے اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور جو پیدائشی اندھا تھا اس کو وہ صحیح کر دیتے تھے، اور جو کوڑھی ہوتے تھے اس کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کرتے تھے. اور بنی اسرائیل اپنے اندر گھروں کے اندر کیا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے. سبحان اللہ. تو بہت اسپیشل معجزات, یعنی اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے لیے چنا, ان کو ایک خاص نشانی بنایا اور بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا, اور ان کو یعنی ان کے ہاتھوں میں اتنی ساری چیزیں معجزات دیے تھے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت بہترین کلام کرتے تھے. کہا جاتا ہے تو کلم الناس فی المہدی وکہلا, تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو تقاریر ہوتی تھی بہت ہی بہترین ہوتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. یعنی خود بنی اسرائیل اس بات سے بہت حیران پریشان تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی بہترین تقریر کرتے کہ کوئی بھی ان کی بات سن کر فوراً ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حواری عطا کیے تھے, جیسے کہ ہم قرآن ہی میں پڑھتے ہیں کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے مخلص ساتھی دیے تھے جیسے کہ صحابہ کرام تھے رسول اکرم کے ساتھی, ایسے ہی حواری تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے. تو خاص معجزات ان کے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگروں کا بہت زیادہ زور تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا اور ید بیضا دیا تاکہ جادوگر بھی ان کے سامنے بے بس ہو گئے تھے, کیونکہ وہ جادو کی تمام باریکیوں کو جانتے تھے جادوگر, لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے, لہٰذا فوراً اللہ پر ایمان لے آئے. عیسیٰ علیہ السلام کی زمانہ طب اور علاج کے عروج کا زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بات نہ تھے. آپ کو مادرزاد نابینا کو صحت یاب کرنے کا معجزہ ملا, کوئی ماہر سے ماہر طبیب یا ڈاکٹر بھی یہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. تو یہ معجزات آپ کو اسپیشل دیے گئے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں اور ماحول میں جس میں فصاحت اور بلاغت کا زور تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معجزہ بنا کر نازل کیا جس کے مقابلے میں آج تک کوئی ایسی صورت پیش نہیں کر سکا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ لوگوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا بلکہ اکثر لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا, صرف چند لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا جو حواری تھے انہوں نے, اور پھر انہوں نے ہی دراصل دین کی تبلیغ کی اور اس کے بعد پھر ان کو فروغ ملا عیسائیت کو. لیکن پہلے شروع میں وہ لوگ مسلمان ہی تھے, 300 سال تک یا 250 سال تک وہ لوگ سب مسلمان رہے, بعد میں انہوں نے عقید تثلیث کو ایجاد کیا اور جو ان کے حواری تھے وہ صحیح یعنی توحید کی دعوت دیتے تھے. انہوں نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا. جو انجیل برنابس ہے وہ انجیل کو ان لوگوں نے چھپا کر رکھا ہے بلکہ اس کو ختم ہی کر دیا تقریباً, اور کسی کے سامنے نہیں آنے دیتے. انجیل برنابس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہ جو برنابس ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص تھا دراصل کہا جاتا ہے, لیکن بعد میں پال نے اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے اور پال نے ہی دراصل عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا, اور وہیں سے پھر یہ شرک شروع ہوا ان کے اندر. اور آپ کو جو سولی پر لٹکانے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے, ایکچولی یہ بھی جھوٹی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ وما قتلہ وما سلبہ بلکہ شبہ لہم, کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو جگہ جگہ کرسچینٹی میں عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. جو کراس کا نشان ہے دراصل وہ اسی کے نشانی کہ وہ سمجھتے کہ انہوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا, ان کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو یہ بہت ہی بڑی جھوٹ بات ہے اور غلط ہے. خود ایون کرسچنس میں بھی جو پروٹیسٹنٹ کرسچنس ہیں, کیونکہ ان کے بھی کئی فرقے ہیں, تو ان میں جو ایک فرقہ ہے وہ خود اس بات کو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا, اسی لیے وہ دوسرے کرسچن سے اپنے آپ کو الگ قرار دیتے ہیں. اور وہی کچھ لوگ ہیں کرسچنس میں بھی جو شراب نہیں پیتے, ڈانس نہیں کرتے, ایسے لباس نہیں پہنتے جو یعنی بے شرمی اور بے حیائی والے لباس ہیں, تو وہ لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا. لیکن کچھ لوگ ابھی تک اسی کی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. آپ نے لوگوں کو آخری نبی کی بعثت کی خبر دی جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا. آپ نے انہیں نبی کا نام بھی بتا دیا اور آپ کی واضح علامت بیان فرما دی, جیسے کہ قرآن خود ہمیں بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دی تھی. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں، پیروی کرتے ہیں، جو ان کی جن کے اوصاف کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جب بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر واعظ فرمایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اب عرب سے نبی امی پیدا ہوگا جو سلسلے نبوت کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں، انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ ہم اس میں سے کھائیں، اور انہیں اطمینان حاصل بھی ہو کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اور بعد میں خوشی کا دن ان کے لیے عید کے طور پر مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن خوشی منایا کریں، اور یہ آسمانی کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر غریب کے لیے کافی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ لوگوں نے اصرار کیا اور درخواست کرنے کی بات کی، تو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا، یعنی مائدہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہے، اسی لیے ہم ان تمام باتوں کو، کیونکہ یہ اہل کتاب سے آئی ہوگی کہ وہ دسترخوان نازل ہوا تھا نہیں نازل ہوا تھا، چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ واللہ اعلم وہ سورہ مائدہ میں جس کا ذکر ہے وہ خوان نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق کی ناشناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو کسی اور کو نہ دی تھی۔ تو لہٰذا اس سے وہ لوگ ڈر گئے اور مطالبہ واپس لے لیا، واللہ عالم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے، فرماتے ابن مریم کے لیے مناسب نہیں کہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا جس طرح بادشاہوں نے حکمت اور دانائی تمہارے لیے چھوڑی ہے، تم دنیا ان کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دریافت کرو، میں نرم دل ہوں اور اپنی نظر میں چھوٹا ہوں۔ آپ نے حواریوں سے کہا جو کی روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیو، اور دنیا سے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ اور بعض لوگ کہتے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی قول ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے۔ یعنی کچھ باتیں جو ان کی باقی ہیں آج بھی، جو قرآن اور حدیث سے ملتی جلتی ہیں، اس کو علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی ان کا ذکر ملتا ہے ان کے کہنے کا کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے کمزور بیٹے، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے، دنیا میں مہمان کی طرح رہے اور مسجدوں کو گھر بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، جسم کو صبر کی تعلیم دے، اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈال، کل کے رزق کا فکر نہ کر، یہ بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا کہا جاتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے سازشیں کی اور بادشاہ وقت کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پیشکش کی، اور بادشاہ ان کو قتل پر آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور جبکہ یہودی اور عیسیٰ اس باطل عقیدے پر قائم ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کی تردید فرما دی اور سورہ آل عمران میں بھی، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اصل میں کوئی اس میں مشکل نہیں، کیونکہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کے ساتھ گھر میں جو 12 حواری موجود تھے، آپ گھر میں موجود ایک چشمے سے غسل فرما کر ان کے پاس تشریف لائے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ انکار کرے گا، پھر فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات پر تیار ہے کہ اسے میری شکل و شباہت دے دی جائے اور اسے میری جگہ شہید کر دیا جائے، پھر جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہو۔ حاضر میں سے سب سے کم عمر نوجوان نے اٹھ کر کہا میں اس نے کہا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا، پھر آپ نے حاضرین سے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر وہی جوان اٹھ کر کہا کہ میں، آپ نے فرمایا تم ہی یہ مقام حاصل کرو گے۔ چنانچہ اس کی شکل صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے ایک روزن سے ایک جگہ سے نکال کر آسمان پر پہنچا دیا گیا۔ جب یہودی تلاش کرنے والے آئے تو ان کے ہم شکل حواری کو پکڑ کر لے گئے، لیکن یہ اہل کتاب کا اوپینین ہے، یعنی ابن عباس کا اوپینین ہے بس، سب صرف یہ، یعنی انہوں نے کوئی حدیث نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس اس بات کی، لیکن وہ اپنا اوپینین اپنی رائے دے رہے ہیں، تو واللہ عالم یہ کہاں تک درست ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے تین فرقے بن گئے۔ ایک فرقے نے کہا خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصے موجود رہا پھر آسمان پر چلا گیا، یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتا ہے نعوذ باللہ۔ دوسرے فرقے نے کہا ہمارے اندر اللہ کا بیٹا کچھ عرصے موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا، یہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ ایک فرقے نے کہا کہ ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصے موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا، یہ توحید پرست حضرات تھے۔ پھر دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے اور ان لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید پر مبنی دین اسلام مفقود رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا۔ ٹھیک ہے، حسن بصری کا بھی اس بارے میں یہی اوپینین ہے کہ کسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ بنا دیا گیا، وہ لوگ غلطی سے اسی کو پکڑ کر لے کر چلے گئے، اسی کو سولی پر چڑھا دیا، تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہی صحیح بات ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا گیا پھر دوبارہ زندہ کیا گیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ عقیدہ بھی غلط ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ وہ زمانہ قیامت کے وقت کا زمانہ ہے، جب قیامت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ آسمان سے دنیا میں نازل فرمائے گا۔ ابن اساکر کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اس واقعے کے بعد 5 سال زندہ رہی اور 53 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا اس وقت آپ اپنی عمر کے 34ویں سال میں تھے، اور حدیث میں جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، داڑھی مونچھ نہیں ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، 33 سال کی عمر کے ہوں گے۔ جامع ترمذی۔ سعید بن مسیب بیان کرتے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 ایئرس کی تھی۔ ان کے فضائل، جیسے کہ قرآن نے تو خود ان کی تعریف کی ہی ہے لیکن احادیث میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، مسیح کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے سفر میں رہتے تھے، کیونکہ یہودی آپ کی مخالفت بہت شدت سے کرتے تھے اور آپ پر اور آپ کی والدہ پر طرح طرح کے الزام تراشی کرتے تھے۔ ایک رائے کے مطابق مسیح کا مطلب ممسوح القدمین ہے، یعنی آپ کے قدم مبارک ہموار اور برابر تھے۔ مسیح کا مطلب ہے یعنی جگہ جگہ گھومنے والا، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں ٹھوکا دیتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے، اس نے ٹھوکا دینا چاہا تو پردے میں ٹھوکا دے دیا۔ عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ ابو موسیٰ شریف سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی اپنی لونڈی کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور جب ایک آدمی عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لائے پھر مجھ پر بھی ایمان لائے، اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا میری ملاقات موسیٰ سے بھی ہوئی، پھر رسول اکرم نے حضرت موسیٰ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا چھریرے بدن والے سیدھے بالوں والے جیسے قبیلہ شنوا کے افراد ہوتے ہیں، پھر فرمایا اور میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، پھر آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا درمیانہ قد سرخ فام، گویا آپ ابھی حمام سے تشریف لائے ہیں، اور میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ کی اولاد میں آپ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھنے والے، یعنی رسول اکرم کی مشابہت ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی. عبداللہ بن عمر سے روایت کہ رسول اکرم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا. عیسیٰ تو سرخ فام، گٹھے ہوئے بدن والے، چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ گندمی رنگت کے، قد آور اور سیدھے بالوں والے تھے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یک چشم نہیں، اور مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے. اس کی آنکھ اس طرح ہے جیسے پھولا ہوا انگور ہو. اور آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک ایک گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا. اس کی گندمی رنگت انتہائی خوبصورت تھی، اس کے بال کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، بال سیدھے تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا. دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے کہا، یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے. آپ کے پیچھے مجھے ایک اور آدمی نظر آیا، اس کے بال انتہائی گھنگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا. جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان سب میں اس کی شکل سب سے زیادہ ابن قطن سے ملتی تھی. وہ بھی دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے کہا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ مسیح دجال ہے. صحیح بخاری. رسول اکرم نے دونوں مسیحوں کا حلیہ بیان فرما دیا، ایک سچا ہدایت دینے والا مسیح اور ایک گمراہی والا مسیح، تاکہ جب اللہ کے نبی مسیح نازل ہوں تو مومن انہیں پہچان لے اور ان پر ایمان لے آئیں، اور جھوٹا مسیح جب ظاہر ہو تو اہل توحید اسے بھی پہچان کر اس سے بچ جائیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر خطبے کے دوران میں فرماتے سنا، میں نے رسول اکرم سے ارشاد سنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور حد سے بڑھا دیا تھا، تو میرے بارے میں اس طرح غلو نہ کرنا. میں تو صرف ایک بندہ ہوں، تم یہی کہو، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، اور ان سب کا دین ایک ہے. جس طرح سوتلے بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح انبیاء کرام کا دین ایک ہے، توحید، رسالت، قیامت، اس پر ایمان اور سچ، دیانتداری، پاک دامنی، اخلاق حسنہ وغیرہ. عیسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. وہ نازل ہوں گے تو انہیں دیکھ کر پہچان لینا. آپ درمیانہ قامت اور سرخ و سفید انگت رکھتے ہیں، بال سیدھے ہیں، ان کا سر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں، اگرچہ بالوں کو پانی نہ لگا ہو. آپ کے پاس دو چھڑیاں ہوں گی، آپ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، تمام مذاہب کو کل عدم قرار دیں گے، چنانچہ آپ کے دور میں صرف اسلام باقی رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں مسیح دجال کو تباہ فرمائے گا. زمین پر امن و امان کا دور دورہ ہوگا، حتیٰ کہ اونٹ اور شیر اکٹھے چریں گے، اور چیتے اور گائیں، بھیڑی اور بھیڑیں اکٹھے رہیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. سو آپ 40 سال زندہ رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے. مسند احمد. عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے، جبکہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی. مسلمانوں کا امام آپ سے عرض کرے گا، یا روح اللہ، آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے. آپ فرمائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ ایک دوسرے کے امیر ہیں. ایک روایت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مسجد سے فرمائیں گے، نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، چنانچہ آپ اس کی اقتدا میں نماز ادا فرمائیں گے، پھر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مسیح دجال کا تعاقب فرمائیں گے، حتیٰ کہ لد شہر کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور اسے خود اپنے دست مبارک سے قتل کریں گے. حضرت سلمان نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کی مدت ہے. جو لد شہر ہے، فلسطین کا ایک شہر ہے جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ ایک ہوائی اڈا بھی ہے، نہیں ایئرپورٹ ہے. عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث کب رائج ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد عیسائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ لوگ کہنے لگے، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہمارے اندر موجود تھا جو آسمان پر تشریف لے گیا. کچھ نے کہا، وہ تو خود اللہ تھا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا تھا. کچھ کہنے لگے، وہ اللہ کا بیٹا تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال بعد ایک بڑی مصیبت پیش آئی کہ عیسائی علماء میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے. ان کا فیصلہ کرانے کے لیے وہ لوگ رومی بادشاہ قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوئے. بادشاہ نے ان لوگوں کا قول پسند کیا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث کے قائل تھے. یہ فرقہ ملکیہ کہلایا، جسے آج کل رومن کیتھولک کہتے ہیں. پادری عبداللہ بن اریوس اور اس کے ساتھی جو توحید کے قائل تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، بادشاہ نے ان پر سختی کی، چنانچہ وہ لوگ جنگلوں اور وادیوں میں بکھر گئے اور زہد و قناعت کی زندگی اختیار کر لی. یوں وہ لوگ کم ہوتے ہوتے ناپید ہو گئے. جو چند افراد باقی رہے وہ رسول اکرم کی بعثت پر اسلام میں داخل ہو گئے. بادشاہ قسطنطین نے مسیح علیہ السلام کی مقام پیدائش پر بیت لحم کا شہر آباد کیا. اس کی ماں ہیلانہ نے کنیسہ اس شخص کی قبر پر تعمیر کرائی جسے مسیح قرار دے کر صلیب دیا گیا تھا. اس کے بعد عیسائیوں نے گرجاؤں میں تصویریں بنانا شروع کر دی, جبکہ پہلے مجسمے تصویریں بنانے کا رواج نہیں تھا. قسطنطین پہلا رومی حکمران تھا جس نے عیسائیت قبول کی تھی, اور اس نے اپنے ملک میں اس کو سیاسی طور پر انہیں حکومت کے لیول پر قائم کر دیا, اور اس نے کہا تھا کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانے گا اس کو سزا دی جائے گی. یعنی اس نے ایک طرح سے آرڈر دے کر عیسائیت کو قائم کروایا تھا. جو یونانی کلیسا ہے اس کو ولی کا درجہ دیتے ہیں اس بادشاہ کو, کیونکہ اس نے سرکاری مذہب عیسائیت کو فروغ دیا تھا. تو یہ 300 سال کے بعد عیسائیت کی شروعات ہوئی, یعنی سوری عقیدہ تثلیث کی شروعات ہوئی. تو بہرحال اس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کی جو نانی تھی ان سے بہت کچھ ہمیں سبق ملا خواتین کے لیے کہ خواتین کو کیسے دعا کرتے رہنی چاہیے اپنی آنے والی اولاد کے لیے, ذریت کے لیے. اور مریم علیہ السلام کی نیکی سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ خواتین کو کس طرح سے عبادت گزار ہونا چاہیے, اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں خاص طور سے مریم علیہ السلام کی تعریف کی ہے, اور فرعون کی بیوی آسیہ کی بھی. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال 3 طرح سے جاری رہتے ہیں, صدقہ جاریہ سے, نفع بخش علم سے, اور ایسے نیک بیٹے سے جو اس کے لیے دعا گو رہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ہماری جو آنے والی اولاد ہے, ہماری ذریت نیک ہو, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور والدین دونوں کو کوشش کرنی چاہیے, والد اور والدہ دونوں کو, اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور دعا کی قبولیت کا بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دعا اور نظر قبول فرماتا ہے. جیسے کہ مریم کی والدہ نے دعا کی تھی کہ ان کو اولاد اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گی, اور زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو دیکھ کر دعا کی تو ان کی دعا بھی قبول ہوئی الحمدللہ. تو تقوی کے بہت سارے فائدے ہیں. اب دیکھیں تقوی سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کے حصول کے لیے تقوی بنیادی اور اہم سبب ہے. حضرت مریم جب محراب میں عبادت میں مشغول رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس بہت سارے پھل عطا کرتا تھا, تو یہ تقوی کا ہی نتیجہ ہے. جیسے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں. پھر اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت, جیسے کہ انصاری کا نام ہی اس لیے انصاری پڑھا نصارہ, کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی کہ من انصاری الی اللہ, کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار. تو انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد باننا مسلمون, ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انصاری ہوتے ہیں, جو نصارہ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں, حواری. تو آپ دیکھیں کہ آج بھی ہر طرف سے یہ پکار ہے کہ کون ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے مدد کرنے والا. تو آپ بتائیں کہ ہماری زبان پر کیا جملہ ہونا چاہیے کہ لبیک ہمیں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. جیسے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تعاون علی البر والتقوی, تو ہر دور میں ایسے نیکی کا ساتھ دینے والے لوگوں کی ضرورت رہی ہے, لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بھی نیکی کا ساتھ دینے والے بنیں. پھر اللہ کے رسول کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا, سبحان اللہ. تو دو لوگوں کی, یعنی ایک عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. پھر معجزات کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام کو, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے کرے, جس طرح سے چاہے پیدا کرے. اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. جب وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے, جب مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیٹا پیدا دے سکتا ہے, زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے, تو وہ کیوں نہیں آج اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اولاد سے نواز سکتا ہے. لہٰذا دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پا پاک ہے اس چیز سے جو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث. اور گہوارے میں صرف تین بچوں نے کلام کیا. رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام, پھر عابد جریج کی گواہی دینے والا بچہ, اور بنی اسرائیل کا ایک اور بچہ. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صرف تین بچوں نے دنیا میں پنگھوڑے میں یا جھولے میں بات کی, یعنی بچپن میں. ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور ایک جو بنی اسرائیل کے عابد تھے جریج, ان کی گواہی دینے والا بچہ, اور بنی اسرائیل کا ایک اور بچہ. تو بعض جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے بیٹھی تھی, تو ایک گھوڑا سوار گزرا, تو بچے نے ماں کو خواہش ہوئی کہ میرا بیٹا بھی اسی طرح سے نکلے. تو بچے نے کہا کہ نہیں, مجھے ایسا نہیں بننا. پھر ایک اور گزرا جو مسکین شخص تھا, ماں نے کہا کہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو بچے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنانا. تو وہ بچے نے بات کی تھی واللہ عالم. یا پھر اصحاب الاخدود میں جو ماں کودنے سے ڈر رہی تھی آگ کی خندق میں, اس نے کہا تھا کہ اے ماں کود پڑ. تو واللہ عالم ان میں سے کون سا بچہ ہے جو بنی اسرائیل کا ایک بچہ تھا جس نے بات کی جھولے میں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی, جیسے وہ عبادت گزار تھی, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ شوق اور ذوق پیدا کرے عبادت کا. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری تمام بچیوں کو ویسے ہی نیک اور پاکیزہ اور صالحہ بنائے جیسے حضرت مریم پاکیزہ تھی, باعزت تھی, اور عصمت کی حفاظت کرنے والی تھی, جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے الحمدللہ. تو ہماری بیٹیاں, ہمارے گھر کے خواتین سب ایسے ہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائے. اور ہم کبھی ہماری زبان سے ایسے کوئی شرکیہ جملے نہ نکلے, ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہو, اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور پوری دنیا میں اللہ کرے کہ ہمارے ذریعے سے, مسلمانوں کے ذریعے سے تبلیغ ہو توحید کی, آخرت کی, جو کہ انبیاء کا کام تھا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں کامیاب کرے, اور دنیا میں بھی ہماری حفاظت کرے. آمین. یہ تھے انبیاء کے واقعات. آج یہ آخری نبی کا واقعہ تھا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو ہم بار بار پڑھتے ہی رہتے ہیں. لہٰذا قصص الانبیاء جس میں انہیں قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام ان میں آخری نبی تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو کل ہم انشاءاللہ تھوڑا سا تلاوت قرآن پر بات کریں گے, انہیں رمضان کی عبادتوں کے تعلق سے, اور پھر ہمارا یہ سیشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا آپ سب لوگوں کے ساتھ کا, جن لوگوں نے اس میں جتنا حصہ لیا, ہر طرح سے جو بھی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہترین ان کو اجر سے نوازے, جزائے خیر دے. اور خاص طور سے جو پریزنٹیشن بناتے رہے ان کے لیے بھی خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی سب کام آسان کرے جس نے بھی بنایا ہو. اور جو لوگ ریکارڈنگ بھیجتے رہے, لنک کے لیے کوشش کرتے رہے, ایڈمن بن کر ہوسٹ لیتے رہے, کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. جو بھی ہمارے ساتھی تھے جن لوگوں نے اس کلاس کو شروع کرانے کے لیے کوشش کی, اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے, کیونکہ سب سے آسان کام میرا تھا بولنا بس, باقی اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت تھی کئی گھنٹوں کی. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے, ان کو بہت زیادہ اجر سے نوازے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ سننے والے نہ ہوتے تو ہم کس سے کہتے تھے یہ بات. آپ کے پیشنس, آپ کے یعنی جو آپ کی استقامت تھی, آپ کا صبر تھا کہ اتنے گھنٹے سننا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے, آپ کے ہر کام آسان کرے, آپ کے وقت میں برکت دے, رزق میں برکت دے, اور ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انشاءاللہ کل ہم رمضان کی تھوڑی سی عبادات پر بات کریں گے, اور پھر ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. لیکن کہیں نہ کہیں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ایک نیا کورس شروع کرنا ہے مجھے, جو بہت اسپیشل کورس ہوگا, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کا قرآن کا کوئی کورس کیا ہوا ہونا ضروری ہے. تو وہ ہم شروع کرنے والے ہیں رمضان کے بعد انشاءاللہ. آپ کو گروپ میں اس کا فلائر مل جائے گا. اور جن لوگوں نے قرآن پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے, تو ہم اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ گروپ میں جو فلائر اگر آئے تو میسج غور سے دیکھیے گا, ہم گروپ میں ہی شیئر کریں گے جو بھی کچھ کروانا رہے گا تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور تعلیم القرآن کا جو کورس ہے وہ ہمارا ہر دو چار مہینے میں نیا بیچ شروع ہوتا ہی رہتا ہے, تو رمضان کے بعد بھی ہمارا ایک بیچ شروع ہونے والا ہے. جن کو تعلیم القرآن کرنا ہے آن لائن, تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. جس سے مطلب ترجمہ بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ. اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو زندگی بھر قرآن کا ترجمہ یاد رہے گا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کے انفاق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. جو آپ لوگوں نے انفاق کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر سے نوازے, کیونکہ یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنے رسول سے کہ جب لوگ اللہ کے راستے میں انفاق کریں تو ان کے لیے دعا کی جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے انفاق کو قبول کرے. آپ کے حق میں یہی دعا ہے کہ جو بھی آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم سے نوازے اور آپ کی تمام نیک عمل کو قبول کرے. جو بھی آپ نے اس دین کے راستے میں مدد کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے قبول کرے اور اس کا اجر آپ کو عطا کرے. آمین. جزاکم اللہ خیرا آپ سب کی دعاؤں کے لیے. الحمدللہ ھذا من فضل ربی, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وما توفیقی الا باللہ, ہمارے اندر تو کچھ صلاحیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے بس. آمین. جزاکم اللہ خیرا آپ کی دعاؤں کے لیے. الحمدللہ آپ کی محبت ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس قبول کرے ہم سب سے. آمین آمین. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. کل ہم لوگ اسپیشل تلاوت قرآن کی اہمیت پر بات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. جی حیدرآباد میں ہمارا کھولنے کا ارادہ ہے بھی, بلکہ کسی نے ہم کو الحمدللہ اپنا فلیٹ بھی آفر کیا ہے. ان کے دو فلیٹ ہیں اور ان کے ایک مسجد میں جگہ بھی ہے تو وہاں پر بھی آفر کیا ہے. انشاءاللہ اس چھٹی میں میرا ارادہ ہے کہ حیدرآباد آ کر وہاں پر اس کی ہم اوپننگ کریں گے اللہ نے چاہا تو. آمین جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. جو لوگ بھی کام کریں اللہ تعالیٰ سب کی کوشش کو قبول فرمائے. جی انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ سب لوگ قرآن سے جڑیں, اچھے مسلمان بنیں. بس ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ صرف عبادت خانوں میں رہیں. ٹھیک ہے عبادت اپنی جگہ, لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں. اصل میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اسلام کے احکام کو نافذ کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم کوشش اور جد و جہد کریں انشاءاللہ.